بسم الله الرحمن الرحیم. روایت یہاں تر پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو جس پتھر کے اوپر رکھا تھا وہ پتھر وہاں سے بھاگا. اب ظاہر بات ہے کہ آپ غسل سے فارغ ہوئے, فارغ ہونے کے بعد آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑی, لیکن وہ پتھر تو بھاگ گیا. تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑے تیزی کے ساتھ. جمحا کے معنی آتے ہیں تیزی سے دوڑنا, فی اسرہ یعنی پتھر کے پیچھے. یقول یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے, ثوبی یا حجر, ثوبی یا حجر, اے پتھر میرے کپڑے لا, اے پتھر میرے کپڑے لا. اب ظاہر بات ہے کہ کپڑے تو پتھر پر, پتھر آگے دوڑ آئے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑے, اسی لیے آپ کا بدن بالکل برہنہ ہے, اس حال میں آپ دوڑ رہے ہیں, ہاتھ میں عصا ہے اور دوڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ پتھر پہنچ گیا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس, یعنی بنی اسرائیل کا ایک مجمع جہاں تھا وہاں جا کر کے وہ پتھر رک گیا. فرعوہ عریانن, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا. احسن ما خلق اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا بنایا ہے. یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خصیتین پھول گئے ہیں, یا آپ کو برس کی بیماری ہے, یا سطر والے حصے کے اندر کوئی اور مرض ہے. تو کہا سب بات غلط ہے, سب بے بنیاد ہے, موسیٰ علیہ السلام تو بھلے چنگے ہیں. وقالوا والله ما بموسى من بأس, آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم جو بات بتلاتے ہیں وہ بے بنیاد بات ہے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی انتظام ہوا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں, جو غلط بات چل رہی تھی اس کو دور کرنے کا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں نے یہ الزام جو لگایا تھا کہ آپ جو پردے میں رہتے ہیں, باحیا رہتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی عیب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ غیبی انتظام کیا. معلوم ہوا کہ نفع عام کے لیے ضرر خاص کو گوارا کیا جاتا ہے. نفع عام کیا تھا؟ بنو اسرائیل اس بدگمانی سے باہر آ جاوے, اس لیے کہ نبی کے بارے میں بدگمانی بد کلامی خطرناک چیز ہے, تو ان کو بدگمانی اور بد کلامی کے گناہ سے نکالنا تھا. ایک ہے نفع عام, اور ضرر خاص کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ بدن اس پتھر کے پیچھے دوڑنا پڑا. تو یہ ضرر خاص ہے, تو نفع عام کے لیے ضرر خاص کو گوارا کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نادانوں کی ایزا رسانیوں کا نبیوں پر بھی اثر پڑتا ہے, کہ نادان لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا اثر انبیاء علیہ السلام پر بھی پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام متاثر ہوئے اس چیز سے, اور جو ہے وہ وہاں جا کر کے لوگوں نے آپ کے بدن کو دیکھ لیا. اسی واقعے کی طرف قرآن میں اشارہ ہے, لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا, اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے لیے, کپڑے پہنے, اور پھر پتھر کو سپاٹے مارنا چالو کیا, دھڑا دھڑ پتھر کو دینا چالو کیا. تو لے کے بھاگا نا میرے پتھر, خدائے پاک کی قسم पत्थर के ऊपर निशानात पड़ गए। लनदबन, असल में तो जख्म को कहते हैं नदब, चमड़ी के ऊपर जख्म के जो निशानात पड़ जा रहे वो नदब सौड़ पड़ जा रहे, तो जख्म के निशानात उस पत्थर के ऊपर पड़ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर को मारने की वजह से। ये मौजजा था कि आपने डंडा मारा उसकी वजह से पत्थर पर निशान पड़ गए, वरना अभी पत्थर पर मार के देखो लकड़ी टूट जाएगी, पत्थर पर निशान थोड़े ही पड़ेंगे। और ये निशानात कितने थे, तीन या चार या पांच, ये रावी को शक है कितने निशान थे, या ये कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही में तायीन के साथ मकदार नहीं बतलाई गई थी कि तीन निशान थे या चार निशान थे या पांच निशान थे। फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए से, बाज रिवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा ये पत्थर को अपने साथ उठा लो, आपने मारा तो अब अपने साथ उठा लो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर उठा के अपने साथ ले लिया। फिर जब वादी तीह में बनी इसराइल का 40 साल का कैद का ज़माना आया, तो उस मौके पर बनी इसराइल ने जब पानी का मुतालबा किया, वही तस्का मूसा बेकौमी ही फकुल नद रिब आसाकल हजर, तो वादी तीह के अंदर जब ज़रूरत पड़ी थी पानी की, बनी इसराइल को प्यास लगी, तो वो ही पत्थर के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा डंडे मारे, तो उसकी वजह से 12 चश्मे फूट निकले थे और चश्मे जारी हो गए थे। वो इसी पत्थर से मुतालिक वाकिया है, वो पत्थर अभी है, बतलाया जाता है कि ये वही पत्थर है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए चश्मे जारी हुए थे। चलो نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان کے حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام کپڑے اتار کر کے غسل فرما رہے تھے، عریان کا مطلب ہے تنہائی میں، جہاں کوئی آدمی آپ کے بدن مبارک کو نہ دیکھ سکے، ایسی تنہائی کے اندر آپ غسل فرما رہے تھے، یا یہ کہ صرف لنگی پہنی تھی، اوپر کا بدن کھلا ہوا تھا، اور یہی بات زیادہ راج معلوم ہو رہی ہے چونکہ آگے آ رہا ہے نا یحسی فی ثوبہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیچے لنگی پہن کر آپ غسل فرما رہے تھے اور اوپر کا بدن کھلا ہوا تھا، تو آپ غسل فرما رہے ہیں کھلے بدن، اتنے میں آپ کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہوئی، ٹڈیاں گرنے لگی، وہ بھی کہے کہ سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی۔ ایسے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور تکلیف کا زمانہ جب ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازا گیا، بڑی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماری کے بعد، مصیبتوں کو دور کرنے کے بعد دولت عطا فرمائی، بہت بڑا مال آپ کو نصیب ہوا۔ کیا ہے آیت پڑھو، ارکز بری جلی گھادا مختصلوم باردوں و شراب، پھر ہادا عطاؤنا فمنن او استق امنن بغیر حساب، پھر دوسری جگہ چلے گئے۔ تو بہرحال مصیبت، چلو آگے. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ہاں وشددنا ہاں وآتیناہ اہلہ ومثلہ معہ رحمتم من عندنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قدیم زمانے میں ایوب علیہ السلام کے پاس دولت تھی اس سے زیادہ مزید دولت آپ کو عطا فرما دی, بڑی مقدار میں مال ملا, سونا ملا. اور پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ غسل فرما رہے ہیں اور سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے کے اندر اس کو جمع کرنے لگے. یا حسیفی صوبہ, اپنے کپڑے کے اندر وہ ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے. کون سے کپڑے میں؟ تو بہت سے شعرا یہی کہہ رہے کہ تہبن ازار, ارے لنگی پہن کر جو غسل فرما رہے تھے تو اسی لنگی کے اندر آپ سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے. بہت سے لوگ جہاں لنگی پہننے کا عام رواج ہے نا, تو وہاں لنگی کے اندر سامان کی پوٹلی بھی لوگ باندھ لیتے ہیں. یہ ایک مہارت ہوتی ہے. اب تو لنگی پہننا ہی نہیں آتا لوگوں کو, نئی نسل کو. لیکن جہاں لنگی پہنتے ہیں لوگ, تو وہاں علاقوں کے اندر بہت سارا سامان لنگی میں ہی پوٹلا باندھ کے لے کے چلتے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جو لنگی پہن رکھی تھی اس میں سونے کی ٹڈیاں جمع کرنا شروع کر دی. یا یہ کہ قریب میں آپ کے کپڑے دوسرے رکھے ہوں گے, اس کے اندر آپ ٹڈیوں کو سمیٹنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فناداہ ربو یا ایوب, ان کو ان کے رب نے ندا دی, اے ایوب الم اکن اغنیتک عما ترا, اے ایوب کیا میں نے تم کو غنی نہیں بنایا ہے, میں نے تم کو غنی اور مالدار نہیں بنایا ہے. عما ترا جو دیکھ رہے ہیں, یعنی یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار نہیں ہے. اللہ یہ کیا فرمانا چاہتے ہیں, ایوب میں نے تم کو اتنا سونا, اتنا مال, اتنی دولت تو دے رکھی ہے, پہلے تم برے حالات میں تھے, اب اچھے حالات میں ہو, بیمار تھے تندرست ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں رہا تھا, اب بہت بڑا مال تمہارے پاس ہے, اب کائی کو سونے کی ٹڈیاں تم جمع کر رہے ہو, کیا ضرورت تمہیں سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے کی. یہ شفقت اور محبت کا اظہار ہے کہ تمہارے گھر میں جب اتنا سارا سونا موجود ہے ہمارا دیا ہوا, تو اب ٹڈیوں کو کیوں اکٹھا کر رہے ہو. قال بلا وعزتی کا, تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے رب, میرے پاس بہت سونا ہے, میں کہاں ناشکری کر رہا ہوں, لیکن آپ کی عزت کی قسم, لا غنا بی ان برکتی کا, آپ کی طرف سے جو برکت ملے اس سے تھوڑی بے نیازی ہوگی. یعنی اللہ آپ دے وے وہ تو لیتے ج رہنے کا, اس کو لینے سے ہم انکار کریں گے نہیں. پہلے سے بھلے گھر میں سونا بھرا ہوا ہو, لیکن یہ جو مزید ٹڈیاں آ رہی نے وہ آپ کی طرف سے ہیں, اور آپ کی طرف سے تو جو بھی آئے ہم اس کو منع کریں گے نہیں, اس کو تو لیتے ہی رہیں گے. گویا کہ رحمت کی فراوانی, نعمت کی کثرت ہونے کے باوجود مزید آپ کی طرف سے رحمت اور نعمت مل رہی ہے, تو ہم اس کو خوشی خوشی جمع کریں گے, اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, اے اللہ آپ کی طرف سے آنے والی نعمت کو. بعض حضرات کہتے ہیں اس کو عجز کے اوپر محمول کیا ہے کہ بندے کو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور اپنی محتاجی ظاہر کرتے رہنا یہی اچھا ہے. چاہے آدمی کتنا ہی مالدار ہو لیکن اللہ کے سامنے تو یہی کہے کہ اللہ انت الغنی ونحن الفقراء, ہم بہرحال آپ کے دربار میں محتاج ہے. تو بندے کو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور محتاجی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. گویا ایوب علیہ السلام یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ میری مال کے اوپر یہ حرص نہیں ہے، دنیا کمانے کے اوپر حرص نہیں ہے، بلکہ آپ کے فضل اور رحمت سے جو مل رہا ہے اس کو میں خوشی خوشی مزید جمع کر رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر حلال روزی جس کو مل جاتی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ جمع کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ شکر کرنے کا عادی ہو اور حقوق مال کے ادا کرتا ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ فانی دنیا فانی دنیا، ایسا نہیں ہے بھائی، دنیا فانی ہے لیکن حلال طریقے سے ملتی ہے تو لیتے بھی رہنے کا، اور دو کام کرنے کا، شکر کرنے کا، ناشکری نہیں کرنے کی، اور مال کے حقوق ادا کرنے کے، زکوٰۃ خیرات صدقات کرتے رہنے کے، اور مال کی وجہ سے تمرد اور شرکشی آنی نہیں چاہیے۔ تو اس صورت میں حلال مال کی کثرت تو بہت اچھی چیز ہے، آوے حلال مال بڑی برکت والا، اور اسی وجہ سے مال کو بابرکت بھی کہا جاتا ہے۔ چلو
وعن رضي الله تعالى قال استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي صفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي صفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلقم وجه اليهودي وذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلمين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فساله عن ذلك فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فان الناس يسحقون يوم القيامه فأصحق معهم فأكون أول من يفيق إذا موسى باطش من جانب العرش فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أو كان في من استثنى الله وفي رواية فلا أدري أحسب به صعقة يوم الطول أو بعث قبلي
بس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان شخص اور ایک یہودی کے درمیان میں بد کلامی ہو گئی۔ استب کے معنی بد کلامی، تو میں بولا چالی ہو گئی مسلمان اور یہودی کے درمیان۔ تو مسلمان نے یہودی کو کیا کہا؟ والذی اصطفی محمدن علی العالمین، یہ قسم کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی اور ان کو چن لیا مقام خاص کے لیے۔ یعنی ہمارے حضور کا درجہ تو بہت اونچا ہے، یہ صحیح بات کہی اس مسلمان نے۔ تو یہودی کے کہنے لگا جواب میں، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو عالمین کے اوپر چن لیا ہے۔ گویا یہودی یہ کہنے لگا کہ ہر زمانے میں تمام لوگوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو وہ مسلمان بزرگ کو غصہ آ گیا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت مطلقہ بیان کر رہا ہے، ہر زمانے میں ہر انسان پر حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، تو تو میرے حضور سے بھی اوپر بتلا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس مسلمان کو غصہ آ گیا اور مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور ایک تماچا ٹھوک دیا۔ فلتم وجہ الیہودی، ایک دی اس یہودی کو تماچا۔ تو وہ یہودی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جانتا تھا کہ انصاف تو وہیں ہوگا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا وہ یہودی اور حضور کو خبر دی، کان من امرہ و امر المسلمین، جو اس یہودی اور مسلمان کے درمیان میں معاملہ ہوا تھا پوری بات حضور کو آ کر کے سنا دی۔ وہ یہودی کو بھی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے متواضع آدمی ہیں، اس لیے ایک مسلمان نے جو مجھے مارا ہے تو ان کو تنبیہ وہیں ہوگی، اس لیے وہ آیا یہودی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان صحابی کو بلایا اور سوال کیا اس معاملے میں، कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तुमने एक तमाचा मारा, फाखबरहु, उन्होंने इकरार कर लिया कि हुजूर हाँ ऐसा हुआ और मुझे जो है मोहब्बत में गुस्सा आया और मैंने तमाचा मारा था, उसमें क्या है, एतराफ़े कुसूर है मुझे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे मूसा अलैहि सलाम पर फजीलत मत दो, तुम मुझे मूसा अलैहि सलाम पर फजीलत मत दो। देखो हुजूर ने फौरन उस सहाबी को तंबीह फरमाई, इसको अदल व इंसाफ कहते हैं। वरना ये है कि भाई ये तो मेरी तारीफ कर रहा था इसलिए मुझे तो उसकी हिमायत करनी चाहिए, नहीं, ये है इंसाफ की बात। हुजूर ने फौरन फरमाया कि तुम मुझे मूसा अलैहि सलाम पर फजीलत मत दो। तो सवाल पैदा होता है ना कि भाई हुजूर को तो फजीलत हासिल है ही मूसा अलैहि सलाम के ऊपर, फिर हुजूर ने क्यों फरमाया कि मुझे मूसा अलैहि सलाम पर फजीलत मत दो, ऐसा क्यों फरमाया हुजूर ने? नंबर एक, तवाज़ु है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि भाई मैं भी अल्लाह का एक बंदा, बतौर तवाज़ु ये जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया। और बड़ों का मामला ऐसा ही होता है कि बड़े होने के बावजूद हमेशा अपने आप को दूसरों के ऊपर बड़ा होना बतलाना इनको गवारा होता नहीं है। नंबर दो, ये मुमानअत जो हदीस में हुजूर ने मना फरमाया ला तुखय्यिरूनी, ये उस वक्त की है जब अभी वही के जरिए हुजूर का अफजलुल अंबिया होना आपको बतलाया नहीं गया था, उस जमाने के अंदर हुजूर ने ये मना फरमाया। तो वही में आपकी अफजलियत आपको बतलाई जाए उससे पहले हुजूर ने ये बात मना फरमाई है, क्योंकि हुजूर को मालूम ही नहीं कि मैं तमाम नबियों पर अफजल हूं। इसलिए नंबर तीन, इस जुमले का एक मतलब ये लिया गया है कि तुम अपनी चाहत से, अपनी सोच से, अपनी राय से, अपने दिमाग से मुझे इस तरीके से दूसरे नबियों पर फजीलत मत दो कि उसमें दूसरे नबियों की तनकीस होना लाजिम आवे। अपनी राय से, अपने सोच से, अपने कयास से, अपनी चाहत से मुझे ऐसी फजीलत मत दो कि उसमें दूसरे नबियों की तनकीस होना लाजिम आवे। भाई आप अपने पीर साहब को कुतुब जमाना मानिए, कौन मना करता है आपको, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही कि आप दूसरे बुजुर्गान दीन की तनकीस करें, उनका मर्तबा कम बतलावे, उनको जो है नीचा बतलावे, ये तो उस गलत तरीका है। तो इस तरह हुजूर ने मना फरमाया। नंबर चार, चौथी बात समझो, इस तरह हुजूर की फजीलत मत बयान करो कि वो झगड़े तक ले जाने का जरिया बने, तासुब का जरिया बन जावे। देखो ये झगड़े की और तासुब की शक्ल हो गई ने, तो का तासुब बहुत बुरी चीज है और झगड़ा बहुत बुरी चीज है। इस अंदाज में फजीलत मत बयान करो कि तासुब और झगड़े की शक्ल पैदा हो जावे। नंबर पांच, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत इस तरीके से बयान मत करो कि तमाम उमूर में हुजूर अफजल है, किसी भी चीज में दूसरे नबी का ऊंचा मकाम नहीं है, ऐसा जाहिर नहीं होना चाहिए। हुजूर अफजल है बिला शुबा, लेकिन कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम को जुज़ी फजीलत हासिल है, कुछ अंबिया को अल्लाह ने जुज़ी तौर पर ऊंचा रखा है, और जुज़ी फजीलत की वजह से कुल्ली फजीलत हो जाती नहीं है। तो इस अंदाज में हुजूर की तरजीह और अफजलियत मत बयान करो कि जिससे हर हर चीज के अंदर हुजूर की अफजलियत साबित होती हो। उमूमी यानी कुल्ली तौर पर हुजूर अफजल है, लेकिन बाज जुजियात में दूसरे अंबिया का भी मकाम आली है। नंबर छह बात समझो कि असल नबूवत और रिसालत के अंदर اصل نبوت اور رسالت کے اندر کہ بھئی فی ذاتی ہی اللہ کے نبی ہے، فی ذاتی ہی اللہ کے رسول ہے، اس چیز میں کسی کو افضل اور مبذول مت بتلاؤ. ہاں فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت ہے درجے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، اللہ کی عنایات کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے، کثرت فیض اور کثرت امت کے اعتبار سے، لیکن اصل نبوت اور اصل رسالت میں سب برابر. کہ بھئی مولانا ہونے میں تو یہ سب برابر، باقی یہ کہ ان کا علم زیادہ ہے منطق میں، ان کا علم بڑا ہے فلسفے میں، ان کا علم تفسیر میں، ان کا علم حدیث میں، یہ فضیلت اپنی اپنی جگہ کے اوپر، ورنہ نب سے مولانا ہونے میں تو سب مولانا لوگ ہیں. یہ اس طریقے سے، تو اس طریقے سے فضیلت مت بیان کرو کہ نفس نبوت اور رسالت کے اندر افضلیت اور مفضولیت ہو جاوے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور پھر آگے حضور نے کیا فرمایا، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ حضور نے کتنے عجیب انداز کے اندر ظاہر فرمایا. کیا فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے. بے ہوش ہونے کا مطلب ہے یہاں پر دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد، یعنی نفخ اولا سے پہلے جو نفخ صعق ہے وہ مراد نہیں ہے، یاد رکھنا. نفخ اولا، نفخ فزع، اس سے پہلے جو نفخ صعق ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد کیا ہے، قیامت کے دن دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا اس موقع کے اوپر تمام انسانوں پر جو بے ہوشی طاری ہونے والی ہے وہ بے ہوشی مراد ہے. کہ بھئی قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا. حضور فرماتے ہیں میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا. سب سے پہلے جس کو افاقہ ہوگا، فَأَقُونُ، سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا، یعنی بے ہوشی سے میں ہوش میں آؤں گا. حضور نے فرمایا تو میں دیکھوں گا، اچانک عجیب بات دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، یعنی تمام انسان بے ہوش ہوں گے، سب سے اول ہوش حضور کو آئے گا. تو حضور کو جب ہوش آئے گا تو حضور دیکھیں گے ارے موسیٰ علیہ السلام تو عرش کا پایا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حضور نے حضرت موسیٰ کا مقام بلند کیا اپنے کلام کے ذریعے سے. تو حضور نے کیا فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ ان لوگوں میں ہیں کہ جو بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی ہوئی تھی اور مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے، یا ان لوگوں میں ہیں کہ جن کو اللہ نے مستثنی رکھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی ہی نہیں آئی. کہا مجھے یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوئے تھے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے ہی نہیں، کیا ہوا وہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھو ملائکہ کو بھی بے ہوشی نہیں آئے گی، ملائکہ کو بھی اس موقع کے اوپر بے ہوشی نہیں آئے گی. اب یہ حضور کا فرمانا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یہ کس بنیاد پر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ بعض شرح یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شک ہوگی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر اطہر سے نکلیں گے. یہ بات بتلائی جانے سے پہلے کا یہ جملہ ہے فلا ادری، کہ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے پھر مجھ سے پہلے ہوش میں آئے، یا ان کو بے ہوشی ہی طاری ہوئی نہیں تھی. یا یہ کہ اولیت ایک ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ کئی افراد شامل ہوتے ہیں اس میں. جیسے کہتے ہیں کہ بھئی اس جماعت میں تین طالب علم کا اول نمبر آیا ہے, تینوں ایسے ذہین اور مہندی کہ تینوں کو اول نمبر دینا پڑا. تو افاقے میں بھی اولیت اس طریقے کی ہو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو اول اللہ تعالیٰ افاقہ عطا فرماوے, یہ بھی ممکن ہے. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو آگے آ رہا ہے روایت میں, وہ فی روایت, ایک روایت میں یوں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم اہو سیبا کہ حساب میں شمار کیا جائے گا, حساب میں شمار کر لیا جاوے گا تور کے اوپر موسیٰ کا بے ہوش ہونا یا میرے پہلے وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی یوں آیا بعض روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تور پہاڑ کے اوپر بے ہوش ہوئے تھے وہی بے ہوشی ان کے لیے کافی ہو گئی, اور قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے تب موسیٰ بے ہوش نہیں ہوں گے. یا یہ کہ قیامت کے دن بھی بے ہوش ہوئے تھے لیکن مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے, اور یہ جزی فضیلت کلی فضیلت کو مستلزم نہیں ہوا کرتی, یہ حضور نے ارشاد فرمایا. چلو
ولا اقول ان احد افضل من يونس بن متى. وفي روايه النبي سعيد رضي الله عنه قال لا تخير بين الانبياء, متفق عليه. وفي روايه النبي هريره رضي الله عنه لا تفضل بين انبياء الله.
حضرت یونس ابن متا, ان کی اماں کا نام ہے یاد رکھنا متا, اس پر سے ان کو کہتے ہیں یونس ابن متا. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان احدا افضل من یونس ابن متا, کہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متا سے افضل ہوں. یہ اس لیے کہ بعض مرتبہ ظاہر کے اندر بہت سے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک قصور بتلاتے ہیں, ظاہر میں یونس علیہ السلام کا ایک قصور. کون سا قصور؟ کہ وہ وحی میں اجازت سے پہلے آبادی کو چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے تھے, کہ ہر نبی کو ہجرت کے لیے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے, اور آپ وحی کے ذریعے باقاعدہ آپ کو اجازت ملے اس سے پہلے آپ ہجرت کر کے چلے گئے. اس قصور کی بنیاد کے اوپر بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام تو قصور والے آدمی اور میں بے قصور آدمی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو یونس کے مقابلے میں اچھا نہ سمجھے کہ میں بے قصور ہوں اور یونس قصور والے ہیں, ایسا کوئی شخص اپنے بارے کے اندر یہ خیال نہ کرے, یہ عموم ہے. اسی لیے کہ کوئی ولی چاہے کتنے ہی اونچے درجے کا ہو جاوے لیکن نبی کے مقام کے اوپر پہنچ سکتا نہیں ہے. نبی نبی ہے, ولی وہی ولی ہے, کتب کتب ہے, ابدال ابدال ہے. تو حضرت یونس علیہ الصلات والسلام کے اوپر کوئی بھی ولی اپنے آپ کو اونچے درجے کا نہ بتلاوے. دوسری بات یوں سمجھو کہ اس کو نبیوں کے ساتھ بھی خاص مان سکتے ہیں, کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کے اندر بھی کوئی آدمی یوں کہے کہ حضرت یونس نعوذ باللہ قصوروار آدمی, باقی دیگر انبیاء کے اندر کوئی قصور نہیں, اس طرح بھی کوئی آدمی بیان نہ کرے. یہ بالکل بیان کا غلط طریقہ ہے. کوئی یہ نہ کرے کہ یقین, یہ نہ کہے کہ یقیناً کوئی شخص یونس ابن متا سے افضل ہے, زیادہ فضیلت والا ہے. اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ لا تخیروا بین الانبیاء, نبیوں کے درمیان میں آپس میں ترجیح مت دو. ترجیح مت دو یعنی کہ اس طریقے سے ترجیح مت دو نبیوں کے درمیان میں کہ دوسرے نبیوں کی حقارت لازم آوے، دوسرے نبیوں کا مقام گھٹتا ہوا نظر آئے، دوسرے نبیوں کی توہین ہو جاوے، اس طریقے سے مت بیان کرو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کے درمیان کے اندر بعض کو بعضوں کے اوپر فضیلت تم مت جتلاؤ، یعنی اس انداز میں فضیلت مت جتلاؤ کہ دوسروں کی حقارت ہو جائے. ایک روایت میں لا تفصیلو سواد کے ساتھ بھی آیا ہے، یعنی نبیوں کے درمیان میں فرق اور امتیاز مت کرو. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں کے درمیان تفریق اور امتیاز نہیں کرتے، تمام نبیوں کو ہم برحق مانتے ہیں، سب کو اونچے مقام کا اونچے مرتبے کا مانتے ہیں. کسی نبی میں اللہ نے کوئی خوبی رکھی، کسی نبی میں کوئی اور خوبی رکھی، کسی میں یہ کمال، کسی میں یہ کمال، ہر ایک میں الگ الگ پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، باقی ہر پھول خوشبودار ہے. جی.
وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد ان يقول اني خير من يونس بن متى، متفق عليه. وفي روايه البخاري قال من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب.
یہ جو سمجھو، جس آدمی نے یوں کہا کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹی بات کہی. کذب یہاں کفارہ کے معنی کے اندر ہے، یعنی جو انسان بھی اپنے آپ کو حضرت یونس سے اونچا بتلائے گا وہ نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے وہ آدمی نکل جائے گا. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر اپنے آپ کو اونچا بتلانا یہ کفر ہے، اس بنیاد کے اوپر مرزا قادیانی کافر ہے. چونکہ مرزا نے خود لکھا ہے کہ میں نبیوں سے افضل ہوں، افضل الانبیاء ہوں، اسی لیے جو ہے اس حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہو جاتا ہے. جی.
روي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغلام الذي قتله الخضر بها كافرا ولو عاش لارهق ابوين طغيانا وكفرا، متفق عليه.
دیکھو مزاج آدمی کو کیا بنانا چاہیے، جس کی آج کل بہت سخت ضرورت ہے کہ ہر دین کے کام کو آدمی اچھا سمجھے. ہر بزرگان دین، ملت کے، قوم کے بڑوں کو اچھا اور بڑا سمجھے. یہی لا نفرق بین احد من رسولی سے نتیجہ نکلتا ہے. ہاں، ہمارا تعلق جس شعبے سے ہو اس شعبے کے کام کے بارے میں غلبہ تو ہو ہمارے دل میں، لیکن گلو ہرگز نہ ہو. مثلا ہمارا تعلق زیادہ درس و تدریس سے ہیں، مدرسوں سے ہیں، تو مدرسے کے کام کا ہماری طبیعت میں، زندگی میں غلبہ ہو، لیکن اس میں گلو نہ ہو. گلو کا کیا مطلب؟ کہ ہم تدریس کرنے والے تبلیغ کے کام کو اور دوسرے کاموں کو بالکل بے فائدہ سمجھے کہ اس میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، وہ تو سب جاہلوں کا دھندہ ہے، ایسا نہ سمجھے. جو لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ تبلیغ کا غلبہ ضرور ہو کہ بھئی وہ وقت زیادہ اس میں دے رہے ہیں، صلاحیت زیادہ لگا رہے ہیں، لیکن تبلیغ والے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مدرسے والے بے فائدہ ہے، مدرسے بیکار ہے، اصل کام یہی کام ہے، بس یہی نے بیڑا غرق کیا ہے. یہ جو حالات آئے ہیں نا، یہی نے حالات کھڑے کیے ہیں کہ انہوں نے اسی کام کو کشتی نوح سمجھا اور باقی دین کے تمام شعبوں کو نکما اور بیکار اور لغو سمجھا، اسی نے یہ فتنے کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو آدمی دین کے جس شعبے سے تعلق رکھے اس کا غلبہ ضرور ہو، لیکن گلو نہ ہو. اور پچھلی امتیں ہلاک ہوئی ہے گلو کے ذریعے سے. لا تغلو فی دینکم، ناحق گلو نے بنو اسرائیل کو ہلاک کیا، یہ امت بھی گلو پر آئے گی تو برباد ہو جائے گی. یہ ہے اس حدیث شریف کا بہت بڑا سبق. یہی حال اپنے اساتذہ، اپنے بزرگان دین، اپنے پیروں کے بارے میں بھی، کہ ان کی اس خوبیاں اور ان کے کمالات بیان کرو, ہمارے استاد میں یہ خوبی ہے, ہمارے پیر میں یہ کمال ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ذی علم علماء اور ذی نسبت بزرگوں کی ہم توہین کرنے لگے, ان کی تحقیر کرنے لگے, ان کے عیبوں کو اچھالنے لگے. یہ طریقہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. چلو, حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چھوکرے کو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل کر دیا تھا, وہ چھوکرا فطرت کفر کے اوپر تھا, کفر کے اوپر پیدا کیا گیا تھا. تو بھی اکافرن یعنی کفر کی حالت کے اندر پیدا کیا گیا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی تقدیر یہی لکھی ہوئی تھی کہ آگے چل کر کے یہ بچہ کافر بنے گا اور کفر پر مرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے اس بچے کو قتل کروا دیا. اب دیکھو حدیث شریف کے اندر جو آتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ ای فطرۃ الاسلام, اس سے اس کا تعرض ہو رہا ہے نہیں؟ کہ یہاں کیا فرمایا تبیا کافر ہے, اور وہاں کیا فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. تو سمجھو اس حدیث کا مطلب یہ ہے یولد علی الفطرہ کا, کہ ہر انسان کے اندر اسلام کو, توحید کو قبول کرنے کی استعداد, صلاحیت اور قابلیت ہوا کرتی ہے. ہر پیدا ہونے والے میں اسلام اور توحید کو قبول کرنے کی صلاحیت, استعداد اور قابلیت ہوا کرتی ہے. اب ایک آدمی میں ایک چیز کی صلاحیت ہے لیکن وہ صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھائے اور بدبخت بنا رہے, تو دونوں میں تضاد تو ہوگا نہیں نا. کہیں گے نا کہ بھئی طالب علم محنت کرے نا تو اول سے آگے بڑھ جاوے, اتنا محنتی ہے, لیکن یہ سستڑ کھا پی کے پڑھا ہی رہتا ہے. تو اس کے اندر فی ذاتی ہی صلاحیت ضرور ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی جو اس وقت کے اوپر جس حال میں ہے دونوں میں تضاد ہے. تو اس کے اندر اسلام اور توحید پیدا کرنے کی صلاحیت قابلیت ہونا الگ چیز, اور اس کا کفر کی طبیعت کے اوپر ہونا الگ چیز. نمبر دو, وہ بچے کے بارے میں یہ بات تھی کہ اگر وہ بچہ بڑا ہوتا تو والدین کا نوائی کا لڑکا تھا, ایک کا ایک اکلوتا بیٹا تھا, والدین اولاد کی محبت میں آ کے وہ بھی کفر شرک کرنے لگ جاتے تو والدین کا ایمان بھی برباد ہو جاتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس بچے کو قتل کروا دیا. اور یہ چیز ہے نا تکوینی امور کے کبیل سے ہے, اور وہ ہر ایک کو اس کا علم نہیں ہوا کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو تکوینیات کا ذمہ دار بنایا تھا, اس لیے ان کو معلوم تھا, اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا, اس لیے انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا. ولو آش, اگر وہ بچہ زندہ رہتا, لأرحق ابویہ, اپنے ماں باپ کو شرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا, اپنے ماں باپ کو کفر اور شرکشی میں مبتلا کر دیتا. حضرت خضر کو بتلا دیا گیا تھا کہا کہ یہ بڑا ہوئے ماں باپ کو کفر میں اس سے پہلے ابھی ختم کر دو نہیں, تاکہ ماں باپ کا ایمان بچے جاوے. اور اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو بیٹی عطا فرمائی جس کے نبی پیدا ہوئے, اور اس نبی کے ذریعے ایک امت کو ہدایت ملی. یہ شریر گیا, نبی آیا, وہاں پہ بیٹی آئی اور نواسا نبی بنا, کتنا اچھا کام بن گیا ان والدین کا. چلو,
وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما سمي الخضر لانه جلس على فروه بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضراء. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیر کا نام خدیر کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھو یہ الگ الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے، خا کے فتح کے ساتھ، خا کے کسرے کے ساتھ، دواد کے سکون کے ساتھ، دواد کے کسرے کے ساتھ، اس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو اس کو کھیزر بولتے ہیں، کھیزر، تو وہ کھیزر کی لغت تو یہاں کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے. کھیزر یہ خزیر ہے، دیکھو خا کا فتحہ اور دواد کا سکون، یا یہ کہ خا کا کسرہ اور دواد کا بھی کسرہ، خزیر. تو ان کا نام خزیر کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ وہ سوکھی گھاس کے اوپر بیٹھے، تو ان کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ لہلہاتی ہوئی ہو گئی. سوکھی گھاس ان کے بیٹھنے کی برکت سے ہری بھری ہو گئی، اسی لیے خدیر، خدرتن، ہریالی سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. بہت سے لوگوں کے قدموں میں یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ ان کے قدموں کی برکت سے خشک زمین کو ہرا بھرا بنا دیتے ہیں، بنجر چیز کو اللہ آباد کر دیتے ہیں. اور بعض منحوس لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں چلے گئے یا کہیں پہنچ گئے تو آبادی کو بھی ویران کر ڈالتے ہیں، وہ آباد چیز کو بھی برباد کر ڈالتے ہیں. فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضَرًا، تَهْتَزُّ یعنی لہلہانے لگی، تو وہ سوکھی زمین حضرت خضر کے پیچھے لہلہانے لگی اور ہری بھری ہو گئی. حضرت خضر کا نام بعض لوگوں نے بتلایا ہے بلیہ ابن ملکان، آپ کا نام بتلایا گیا ہے. اور بعض لوگوں نے ایک عجیب روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو فرعون تھا نا، اس کے آپ بیٹے تھے. بعض نے کہا خضر علیہ السلام کے ابا کا نام مالک ہے، بعض کہتے ہیں کہ خضر الیاس علیہ السلام کے بھائی ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت خضر آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتویں پشت کے اندر بیٹے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم زمانہ ہیں اور ان کی کنیت ابو العباس ہے. چلو.
وعن رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، قال فرجع الملك إلى الله فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال
حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت حضرت موسیٰ ابن عمران کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس سے موسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام عمران ہونا ثابت ہو گیا کہ آپ کے والد ہیں عمران. دوسرے عمران ہیں قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. اس قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اور دونوں عمران کے درمیان میں 1600 یا 1800 سال کا فاصلہ ہے. تو ملک الموت نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ آپ کے رب کا پیغام قبول کر لیجئے، یعنی موت کا پیغام قبول کر لیجئے، وصل اللہ کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کی موروح لینے کے لیے میں آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا ٹھوک دیا، فلتم موسیٰ، ایک دی ملک الموت کو، تو ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی. فق فقہا، ملک الموت کی آنکھ پھوڑ ڈالی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ملائکہ سے اونچا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو بھی تماچا ٹھوک دیا، تو ملک الموت بیچارے کیا کرتے. فرجع الملک اللہ، ملک اللہ، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے اور جا کے کہنے لگے اللہ آپ نے مجھے بھیجا، ارسلتنی، مجھے آپ نے بھیجا، الا عبد لک، اپنے ایک ایسے بندے کی طرف جو مرنا ہی نہیں چاہتے، جن کو مرنا نہیں ان کو آپ نے لینے بھیجا. اور انہوں نے تو میری آنکھ پھوڑ ڈالی, انہوں نے تو میری آنکھ پھوڑ ڈالی. تو یہ جا کر کے انہوں نے شکایت کی ملک الموت نے باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. قال فرد اللہ الیہ عینہ, اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ دوبارہ ٹھیک فرما دی, ٹھیک ہو گئے. وقال ارجی لعبدی, جاؤ پھر جاؤ موسیٰ کے پاس بھیجا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں تماچا مارا ملک الموت کو, کیوں آنکھ کھو ڈالی؟ تو بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو پہچانا ہی نہیں, بشر کی شکل میں آئے تھے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے. اب ایک نیا آدمی آوے بشر اور وہ آ کر کے دائرے کیوں کہوے کہ چلو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تو ہم کو بھی غصہ آ جاوے کہ تو نیا انجانا آدمی آ کر کے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ چلو مرو, تو ہم بھی مار دیں گے اس کو کھڑے ہو کر کے. تو موسیٰ علیہ السلام بشکل ارے ملک الموت بشکل بشر آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں, اور آ کر کے اس نے ڈائریکٹ جو ہے موت کی بات کر ڈالی. اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا کہ یہ کون اجنبی آدمی ہے جو میری موت کی بات کرتا ہے, میری روح قبض کرنے کی بات کرتا ہے, اس لیے جو ہے مار دیا. دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت خلوت میں تھے, اکیلے میں. اب یہ آنے والا شخص خلوت میں بلا اجازت گھس گیا اور آ کر کے ڈائریکٹ موت کی بات کرتا ہے, تو تعجب ہوئے نا کہ خلوت گاہ میں آیا بلا اجازت آیا اور آگے ڈائریکٹ موت کی بات کرے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تماچا مار دیا. نمبر تین, موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر جلال کا غلبہ تھا. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر جلال کا غلبہ تھا, لیکن جمال بھی بہت تھا. موسیٰ علیہ السلام جمالی نبی بھی بہت ہے. بعض حضرات تو یوں لکھتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو ٹوپی کے اندر جو ہے آگ بھڑکتی تھی, اس قدر جو ہے آپ غصے والے تھے. تو جب آ کر کے ملک الموت نے یہ بات کہی کہ چلو موت کے لیے تیار ہو جاؤ, تو آپ کیا سمجھے کہ میرے ساتھ لڑنے آیا ہے, یہ میرے ساتھ لڑنے آیا ہے. جیسے کوئی اچانک آگے کہے کہ چل مرنے مارنے تیار ہے, تو آپ یہی سمجھیں گے نا کہ یہ لڑنے آیا ہے, اس لیے آپ نے اٹھا کے اس کو ایک دے دی. اور بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے فلطم موسیٰ عین ملک الموت, اس کو متشابہات پر محمول کیا ہے کہ بھائی اس کی کیا توجیہ ہم کو نہیں معلوم کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا, نے کیسے مر گیا, ارے کیسے آنکھ پھوٹ گئی ملک الموت کی, ہم نہیں جانتے, اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو چلو.
وقال ارجع الى عبدي فقل الحياة تريد, فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورين فما توارت يدك من شعرة فانك تعيش بها سندا. قال ثم تمند, قال فالآن من قريب ربي أدنيني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر متفق عليه.
اللہ نے فرمایا جاؤ. اب فرشتے کی ہیئت پر بھیجا اللہ تعالیٰ نے, دوسری مرتبہ بھیجا تب, اور میرے بندے موسیٰ کو جا کے کہنا الہ عبدی, یہ نسبت تشریف کہلاتی ہے, عبد کی یا متکلم کی طرف اضافت, نسبت تشریف, موسیٰ علیہ السلام کی شرافت اور مقام کو بتلانے کے لیے کہ اللہ ان کو اپنا بندہ فرما رہے. کہا جاؤ اور کہو کہ کیا زندگی چاہتے ہو موسیٰ, دنیا میں جینے کا ارادہ ہے تم کو؟ دیکھو شرح نے اس لیے بہت اچھا مسئلہ مستنبط کیا کہ دوسری مرتبہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے موت کا بھیجا تو اس نے مثبت انداز میں بھیجا, مثبت انداز میں. پہلا انداز آ کر ملک الموت نے جو اختیار کیا وہ ایک منفی انداز تھا کہ چلو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور دوسرے مرتبہ کے اندر کیا تھا, مثبت پہلو اختیار کیا ہے. جینا ہی ہے تم کو موسیٰ یہ, اور جو ہے ایک نفسیاتی تدبیر اختیار کی گئی نفسیاتی انداز کے اندر, کہ کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوئے تو مثبت انداز کے اندر کام نکلوایا جائے اس طریقے سے. تو اور یہ جو ترتیب اختیار کی گئی ایسی عجیب کہ فرشتے کی غلط فہمی اور مقام نبوت دونوں کے لحاظ سے یہ دوسرا حکم دیا گیا ہے. فرشتے کی غلط فہمی اور مقام نبوت دونوں کے لحاظ سے یہ دوسرا حکم ہے. اللهم رب هذه الدعوة تو کہا میرے بندے کو جا کر کے یہ کہو کہ کیا تم زندگی چاہتے ہو, اگر تم زندگی ہی چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ ایک یا دونوں ہاتھ کسی بیل کی پشت کے اوپر رکھ دو, ایک یا دو ہاتھ کسی بیل کی پشت کے اوپر رکھ دو, آپ کے ہاتھ جتنے بال کو چھپا لیں گے ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی زندگی ملے گی. بال بیل کے اوپر بہت ہوتے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے, تو کہا کسی بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاوے ہر بال کے بدلے میں ایک سال, اتنی زندگی آپ کو ہم دیتے ہیں یہ فیصلہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا, کہا اس کے بعد موت. یعنی سمجھو کہ ہاتھ یوں کر کے رکھا اور 10,000 بال آ گئے ہاتھ کے نیچے, تو 10,000 سال کی زندگی تم کو ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا, تو کہا اس کے بعد بھی تو موت ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے فلآن من قریب, پھر اتنی لمبی زندگی جی کے کیا کرنے کا, آخر میں بھی موت ہی ہے نا, تو ابھی لے جاؤ نہیں, دیکھو تیار ہو گئے جانے کے واسطے کہ بعد میں بھی موت آنے والی ہے تو ابھی لے جاؤ, جانا ہی وہی ہے. تو پھر فلآن من قریب, نزدیک کے زمانے کے اندر ہی مجھے موت آ جاوے, یعنی ملک الموت کو حکم دیا جائے کہ ابھی مجھے موت آ جاوے اور میری روح قبض کر لی جاوے. لیکن ایک درخواست کی آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اندازہ ایسا ہے کہ اس واقعے کے وقت آپ وادی تیہ میں ہونا چاہیے, چونکہ وادی تیہ کے 40 سالہ زمانے کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. اب وادی تیہ اور مسجد اقصی بیت المقدس دور ہے, دونوں میں کافی فاصلہ ہے, اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی, رب ادنینی من الارض المقدسة رمية بحجر, اے اللہ مجھے قریب کر دیجئے ارض مقدسہ سے ایک پتھر پھینکا جاوے اتنی مقدار کی دوری پر, یعنی یہاں موت نہیں آوے. موت کہاں آوے؟ قدس ارض مقدس, ملک شام فلسطین, اس سرزمین کے قریب پہنچا کر کے مجھے موت دینا, یعنی اتنے قریب لے جانا کہ وہاں سے پتھر پھینکے تو ارض مقدس سامنے ہوئے, اتنے قریب لے جا کر کے مجھے دفن کا مجھے موت دینا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عین بیت المقدس میں جا کر کے موت کی درخواست کیوں نہیں کی, بیت المقدس سے اتنی دوری کے اوپر موت کی درخواست کیوں کی, اور دوسرا سوال یہ کہ وہاں قریب جا کے مرنے کی کیوں درخواست کی؟ وادی تیہ میں بھی مرنا مرنا اور قدس کے قریب جا کے بھی مرنا مرنا, یہ درخواست آپ نے کیوں کی؟